أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث جو ہے وہ آموزش فلسفہ کے درس نمبر 15 میں چل رہی ہے اور ایک اہم ترین بحث کا آغاز کیا تھا اس کے اندر کہ اعتباری مفہوم کسے کہتے ہیں اور اعتباری مفاہیم کون کون سے ہوتے ہیں. تو اس پہ مختصر سی ہماری بات ہو رہی ہے فقط اس عنوان سے کہ جب ہم نے مفاہیم کی بحث شروع کی تھی معقولات کی تو اس کی تقسیم کی تھی ہم نے کہ معقول یا اول ہوتا ہے یا ثانی ہوتا ہے, معقول ثانی جو ہے یا منطقی ہوتا ہے یا فلسفی ہوتا ہے. تو اب جب ہمارے پاس فلسفے کے اندر ایک مفہوم اعتباری موجود ہے, اب ظاہری سی بات ہے بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ مفہوم اعتباری یہ خود انہی تین کے کسی ایک کے زمرے میں آتا ہے یا نہ ایک الگ قسم ہے چوتھی بن جائے گی آگے. تو اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ مصباح جو ہے قدس اللہ نفسہ الزکیہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ مفہوم اعتباری کی بحث کو شروع کیا انہوں نے. خب اور مفہوم اعتباری میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی, کہا کہ جو اخلاقی اور قانونی مفاہیم ہیں یہ اعتباری کہلاتے ہیں. ان کو اعتباری کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ آیت اللہ مصباح رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے اور باقی بہت سارے فلاسفر جو اسلامی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اعتباری مفاہیم کے جو اخلاقی ہیں اور قانونی ہیں یہ معقولات ثانیہ فلسفیہ میں سے ہیں. اور معقولات ثانیہ فلسفیہ پر جب ہم نے تفصیلی بحث کی تھی تو ہم نے یہ خصوصیات جب بیان کی تھی تو ایک خصوصیت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ معقول ثانی جو ہے وہ خارج میں اپنا مستقل طور پر جدا طور پر مصداق نہیں رکھتا, جیسا کہ ہم نے علیت کی یا علت کی جو ہے مثال لی تھی کہ علیت آپ کو خارج میں نہیں ملے گی الگ سے, یہ کتاب ہے اور یہ علت ہے, یوں آپ نہیں کہہ سکتے. حکم واقع ہوتا ہے معقول ثانی, آپ کہیں گے یہ کتاب مثلا معلول ہے, آگ علت ہے, آگ کا ایک وجودی حکم جو ہے وہ آپ علت کے نام سے بیان کرتے ہیں, آگ کو آپ متصف کرتے ہیں علت کے نام سے. تو اس اعتبار سے جو ایک دقیق تعبیر ہے معقول ثانی اور معقول ثانی فلسفی مخصوصاً, تعبیر کیا دقیق ہے ان کی کہ یہ مفاہیم انتزاعی ہیں. انتزاع یعنی اخذ کرنا لینا. میرے خیال میں پہلے جب ہم نے معقول ثانی کی بحث شروع کی تھی وہاں پہ اس کو تھوڑا سا کھولا تھا اور اس کا انگلش ورڈ بھی جو ہے وہ بیان کیا تھا. انتزاعی ہیں یہ. انتزاعی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ مفاہیم ہوتے تو ذہن میں ہیں لیکن گھڑے ہوئے نہیں ہوتے, خارج سے لیے جاتے ہیں. درست ہے, میں یہ مطلب کھول رہا ہوں چونکہ ہماری بحث کے ساتھ مربوط ہے یہ والی بحث. پچھلے درس میں میں نے یہ مطالب جو ہیں وہ نہیں کھولے تھے, مطلب مزید واضح ہو جائے اور یہ چیپٹر جو آخر میں بیان ہوا ہے مطلب یہ کھل کے سامنے آ جائے, یہ مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے. مثلا انتزاعی مفہوم آگے چل کے بھی ہماری اس کے اوپر ڈسکشن آئے گی فلسفی کی, جب ہم معرفت شناسی کی بحث سے نکل کر فلسفے کی ہستی شناسی کی بحث میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہمیں کرنی پڑے گی. جا کر یہی باتیں کروں گا وہاں جا کر, تو حتماً یہاں پر ذہن میں رکھیں تاکہ وہاں مزید آپ کی دہرائی ہو جائے. انتزاعی مفہوم کیسے ہماری زندگی میں کوئی مثال موجود ہے اس کی, بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ اوپر ہے اور نیچے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, نیچے ہے. عربی میں کیا کہیں گے, فوق اور تحت. درست ہے؟ اسی طرح انگلش کے اندر بھی مختلف ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں. اوپر کو کیا کہیں گے؟ اپ. یا ڈاؤن مثلا کہہ لیں. مثلا چھت ایک تعبیر ہم روف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ایک فرش کے طور پہ ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا اپ اور ڈاؤن ہے, اوپر اور نیچے ہونا ہے. درست ہے؟ اب یہ جو اوپر ہونے کا مفہوم ہے یہ آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے گھڑ دیا ہے. مثلا ایک انسان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں مختلف مفہوم تو گھڑتا ہی ہوں بیٹھ کے, ایک مفہوم میں گھڑ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک مفہوم اوپر کا ہے اور ایک مفہوم ہمارے پاس جو ہے وہ فرش نام کا ہے, نیچے نام کا ہے. یوں گھڑا ہے؟ نہیں, بلکہ کیا ہوا یہاں پر, انسان نے دو چیزوں کا مقایسہ کیا. اس نے دیکھا کہ ایک یہ چیز ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے, ایک وہ چیز ہے جو میرے سر کے اوپر ہے. ان دو چیزوں کا آپس میں مقایسہ کیا, مقایسہ کرنے کے بعد کہا ہاں یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. اب اوپر الگ سے مصداق نہیں ہے. یہ اوپر آپ کہیں گے اوپر ہے, یہ ہے نا یہ اوپر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اوپر نہیں ہے, آپ اس کو اوپر کہہ رہے ہیں. اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت دیوار ہے, یہ جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں. یا یہ مثلا کہتے ہیں یہ بلب ہے, بلب ہے, یہ بلب اوپر تو نہیں ہے, یعنی اس کو اوپر تو نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے بلب, اس کی حقیقت بلب ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ ہم نے مقایسہ کیا ہے اور کہا یہ بلب اوپر ہے, درست ہے, اور نیچے والی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ نیچے ہے. اب یہ انسان چاہے اپنی اوائل اپنے اول میں چلا جائے جب وہ پہلے متولد ہوا ہے اور یہ مفہوم آنے سے پہلے, اگر وہاں بھی چلا جائے بے شک وہ جتنا مرضی یہ تفکر کر لے اوپر اور نیچے کا مفہوم گھڑ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس طریقے سے دو چیزوں کا مقایسہ آپس میں نہیں کرے گا. بس اس کا مطلب کیا ہے کہ انتزاعی مفاہیم جو ہیں وہ خارج سے لیے جاتے ہیں, ان کی واقعیت ہے اپنی, لیکن الگ سے فقط اپنا مصداق نہیں رکھتے. درست ہے؟ یعنی ہم اس کو بلب کہیں گے, اس کو اوپر نہیں کہیں گے, لیکن بلب کی ایک صفت کے طور پہ ہم بیان کریں گے کہ بلب اوپر ہے. جو خارج میں جلاتی ہے اس کو ہم آگ کہیں گے, لیکن اس آگ کی ایک صفت ہم بیان کریں گے کہ آگ علت ہوتی ہے, یعنی ایک حکم اس کے لیے بیان کریں گے, لیکن الگ سے علت کا کوئی اپنا مصداق آگ سے ہٹ کر نہیں ہے. درست ہے؟ بس اعتباری معقول ثانی فلسفی, اس کو ہم اعتباری کہتے ہیں. کیوں اعتباری کہتے ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ ان کا جدا مستقل طور پر کوئی مصداق نہیں ہوتا. مصداقی الگ مصداقی, الگ مصداقی اعتبار سے معقول ثانی خارج میں نہیں ہے, لیکن حکم کے عنوان سے یہ خارج میں ہے. چونکہ آپ خارجی آگ کو علت کہتے ہیں, آپ خارجی بلب کو اوپر کہتے ہیں, حکم وصف کہہ لیں, اور حکم احکام کے معنی میں ہے, حکم قضیے کے معنی, احکام واقع ہیں. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے سفید ہے, یہ کتاب کالی ہے, اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کتاب معلول ہے. درست ہے؟ ایک حکم اس کا کیا ہے, پایا جاتا ہے کہ یہ معلول ہے. معلول ہونا حکم ہے, چونکہ آپ قضیے کے اندر اس کو محمول کے طور پر استفادہ کرتے ہیں. درست ہے؟ تو معقول ثانی جو ہے, نہ تو یہ بھوت کی طرح ہیں, مفہوم جو ہے بھوت کا وہ تو ایم ہی گھڑ لی ہے, یا مثلا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان ایسے ہی بیٹھ کے گھڑ لیتا ہے اپنے پاس سے, اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ان کا خارج سے ربط ہے, خارج سے تعلق ہے. اگر خارج نہ ہو, اگر واقعیت نہ ہو, اگر حقیقت نہ ہو, تو آپ کبھی بھی معقول ثانی فلسفی حاصل ہی نہیں کر سکتے. ان کا خارج سے تعلق ہے. بات واضح ہوئی ہے یہاں تک کہ معقول ثانی فلسفی باوجود اس کے کہ یہ ذہنی ہیں, لیکن احکام ہیں کس کے؟ خارج کے, مصداق ہیں. اور اس کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے کہ پھر کسی اور مناسبت سے مزید اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کر دیں گے آ کر. اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور اخلاقی مفاہیم معقول ثانی فلسفی میں سے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ قضایا، یہ مفاہیم جو اخلاقی اور قانونی ہیں، یہ اعتباری اس معنی میں ہیں کہ ان کا خارج کے ساتھ تعلق ہے لیکن اپنا الگ سے کوئی مصداق نہیں رکھتے. مثلا ہم نے کیا کیا تھا، اخلاقی اور قانونی مفاہیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم نے کہا بعض مفاہیم ایسے ہیں جو محمول واقع ہوتے ہیں اور بعض جو مفاہیم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، موضوع واقع ہوتے ہیں. کہ محمول کی بات ہماری ہوگی یا موضوع کی آج ہم نے بات کرنی ہے. محمول میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مفاہیم محمول واقع ہوتے ہیں ان میں سے ایک مفہوم کیا ہے، باید اور نباید کا ہے، آؤٹ ٹو اور آؤٹ ناٹ. یہ کیا ہوتا ہے، محمول واقع ہوتے ہیں. کیسے محمول واقع ہوتے ہیں اردو میں، کیسے، حتمی اور ہرگز، ہرگز نہیں، حتمی اور ہرگز. کیسے محمول واقع ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنا آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. اب ہرگز کیا ہو رہا ہے یہاں پر، محمول کے طور پر واقع ہو رہا ہے، درست ہے؟ اس کو معمولی صورت میں ہم بیان کر سکتے ہیں اپنے اردو کے پروپوزیشنز کے اندر بھی، جملات کے اندر بھی. یہ موضوع واقع نہیں ہوتے، یہ کیا ہوتے ہیں، محمول واقع ہوتے ہیں. بس یہ تھا. اب کہتے ہیں کہ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ باید کا مفہوم، آؤٹ ٹو کا مفہوم، ضروری اور حتمی کا مفہوم آپ نے لیا کیسے، یہ وجود میں کیسے آیا ہے. اصل بحث یہ تھی کہ پچھلے درس میں عبارت کے مطابق بعض مطالب میں نے بیان کر دیے تھے لیکن اس طریقے سے کھول کر بیان نہیں کر پائے تھے، آج میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں. اس کو کیسے آپ نے اخذ کیا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں یہ مفہوم آیا اور پھر آپ خارج میں کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جو ہے وہ سچ ہمیشہ بولنا ہے، ضروری ہے سچ بولنا. مثلا یہ ضروری کا مفہوم، ہرگز نہیں کا مفہوم جو ہے، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا ہے، انسانی زندگی میں کیسے آیا، یہ اخلاقی اور قانونی قضایا میں آپ کیسے اسے استفادہ کرتے ہیں. اس کا جواب کیا آیت اللہ مصباح دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا نتیجہ لیا ہے کہ قانونی اور اخلاقی مفاہیم معقولات ثانیہ فلسفیہ میں سے ہیں. درست ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خارج میں رب پیدا کریں گے پہلے. آیت اللہ مصباح ایسے بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی معمولی زندگی کو مد نظر رکھیں، اخلاقی ابھی قانونی میں نہیں آتے، اس سے ہٹ کر جو ہماری زندگی کے بعض میدان دوسرے ہیں، جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر حتمی، ضروری یہ مفہوم پائے جاتے ہیں. مثلا جیسے پہلے مثال دی تھی، ایک جو ہے وہ سائنسدان ہے، بچے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو پانی کے فارمولے کو سیکھ رہے ہیں، اور پروفیسر جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ پانی کیسے تولید ہوتا ہے، بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر H2O کے فارمولے پر عمل کرو گے تو پانی کا وجود حتمی ہے. مختلف انداز میں بیان کر سکتا ہے. یا اگر پانی تولید کرنا چاہتے ہو تو حتمن H2O کے فارمولے پر عمل کرو. درست ہے؟ اب یہاں کیا ہے، حتمی کا لفظ آ رہا ہے، باید کا لفظ آ رہا ہے، آؤٹ ٹو کا لفظ آ رہا ہے، ضروری ہونے کا لفظ آ رہا ہے. ہماری زندگی میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، بات واضح ہے. اب انسان نے کیا کیا، فلاسفر نے کیا کیا کہ اس ضروری اور ہرگز نہیں، اس مفہوم کو اپنی اس زندگی کے حصے سے ادھار لیا، اس لفظ کو، اور آ کر اخلاقی اور قانونی جو مفاہیم ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کیا. درست ہے؟ کیسے؟ آپ نے یہاں دیکھا کہ ہماری جو یہ ابھی مثال آپ کو دی ہے کہ پروفیسر جو ہے وہ یہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ اگر تم پانی کو بنانا چاہتے ہو تو حتمن H2O کے فارمولے کو فالو کرو. تو یہ جو حتمی ہونے کا لفظ ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا انسان کے ذہن کے اندر مطلب جاتا ہے؟ وہ یہ جاتا ہے کہ ایچ ٹو او کا فارمولا علت ہے اور پانی کا وجود میں آنا کیا ہے؟ محلول ہے. یعنی اگر پانی چاہتے ہو تو ایچ ٹو او کے فارمولے کے مطابق حاصل ہوگا. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ علت ہے یہ محلول ہے. اگر آپ اس کمرے کے اندر گرمی چاہتے ہو تو حتمن ہیٹر سے استفادہ کرو. یہ جو حتمن کا لفظ آپ پھر استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ حتمن کا لفظ آپ کو کیا سمجھا رہا ہے؟ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہیٹر کا جلنا علت ہے اس کمرے کے گرم ہونے کے لیے. کلیئر؟ بس ہماری زندگی میں یہ کیا چیز بتا رہا ہے؟ رابطہ علیت. دو چیزوں کے درمیان علیت کے رابطے کو بیان کر رہا ہے حتمی کا لفظ. تو جب ہم اخلاقی اور قانونی میدان میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فعل سے روکا جاتا ہے اور اس روکنے کا ایک ہدف ہوتا ہے. چوری مت کرو کیوں کہا جاتا ہے؟ چوری مت کرو, چوری تمہارے لیے کیا ہے؟ بری ہے, ممنوع ہے, حرام ہے. یہ جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جملہ جیسے ہی آپ بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہدف کو مد نظر رکھ کر آپ کر رہے ہوتے ہیں. چوری مت کرو, ہدف ہے اس کا. کیوں؟ امنیت برقرار رہے گی, مال انسان کا محفوظ جو ہے وہ رہے گا اس کے اندر آ کر, معاشرے کے اندر سکون برقرار رہے گا, اس کی امنیت باقی رہے گی. تو اب یہاں پر عمل اور ہدف ان کا آپس میں جو رابطہ ہے اخلاقی اور قانونی مفاہیم اور جملات و قضایا کے اندر باید کا جب لفظ آتا ہے تو اسی رابطے کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے دوسری زندگی میں میں نے مثال جو دی ہے وہاں پر جب ہم حتمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, باید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو رابطہ علت اور معلول کا وہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اخلاقی قضایا میں بھی اور قانونی قضایا کے اندر بھی جب باید کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جب ضروری اور حتمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ عمل اور ہدف کے درمیان رابطہ علت اور معلول کا پایا جاتا ہے. چوری نہیں کرنی ایک خاص ہدف کے تحت ہے. یا جب قاضی کہتا ہے یا معاشرہ کہتا ہے کہ مجرم کو سزا دینی چاہیے, ضروری ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے, تو یہ ضروری کا لفظ کیا سمجھا رہا ہے آپ کو؟ درست ہے کہ اس جملے میں ہدف کا بیان نہیں آیا, لیکن اس جملے کو سننے کے بعد انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس عمل کا حتمن کوئی نہ کوئی ہدف ہے جس کی وجہ سے یہ ضروری کہا جا رہا ہے. تو یہ ضروری اس ہدف کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر اور اس ہدف کے اندر رابطہ علیت کا ہے, رابطہ ضرورت کا ہے. اگر چاہتے ہو امنیت تو مجرم کو مجازات کرو, اگر چاہتے ہو کہ مال محفوظ رہے سرقت کو ممنوع قرار دے دو, اگر چاہتے ہو سعادت تک پہنچنا تو سچ کو ضروری قرار دے دو. درست ہیں یہ قراردادی ہیں یہ ایگریمنٹ کے ساتھ, لیکن یہ جو اعتبار کر رہا ہے معاشرہ کہ مجازات ہونی چاہیے مجرم کو, چوری نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں, سچ کو عام ہونا چاہیے حتمن, یہ معاشرے نے طے کیا ہے. لیکن آیا یہ ایسے ہے جیسے انسان بھوت کا مفہوم بنا رہا ہے, سو سر کے انسان کا مفہوم بنا رہا ہے؟ نہیں. خارج کو مد نظر رکھ کر ایک مفہوم کو انتزاع کر رہا ہے کہ عمل اور ہدف کے درمیان رابطہ موجود ہے. اس رابطے سے پھر وہ کیا کرتا ہے, اس رابطے کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے, باید کا لفظ استعمال کرتا ہے. بات ہماری کہاں چل رہی ہے کہ یہ باید کا مفہوم, حتمی کا مفہوم کیسے وجود میں آیا ہے؟ وہ ایسے وجود میں آیا ہے کہ معاشرہ ایک عمل اور اس کے ہدف کو مد نظر رکھتا ہے اور پھر اس عمل کے بارے میں حتمی کا لفظ استعمال کر دیتا ہے تاکہ یہ ہدف حاصل ہو جائے, اور اس رابطے کو بیان کرنے کے لیے قرض لیتا ہے لفظ کو دوسری زندگی سے کہ جہاں آپ ضروری اور حتمی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اخلاقی میدان نہیں ہوتا, اس لفظ کو عام اخلاقی میدان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حتمن انجام دو، حتمن یہ کام کرو، ہرگز مت یہ کام کرو، یہ چیز استعمال کرتے ہیں آ کر.
جب رابطہ حقیقی ہے تو پھر اس کو قراردادی کیوں کہتے
ہیں؟ قراردادی اس لیے کہہ رہے ہیں، حقیقی کس معنی میں؟ ہمارے چونکہ ذہن میں حقیقی کا مفہوم جو ہے نا، وہ بار بار میں اس مطلب کو تکرار کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولاً ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں ہے. یہی مفہوم ہے نا، میں کہوں گا فلانی چیز حقیقت، کہتے ہیں ہاں دکھاؤ مجھے کہاں ہے. ہر چیز ایسا نہیں ہے، تلازم ہی پایا جاتا ہے، جو چیز حقیقت ہو وہ دکھنے میں بھی آئے، الگ مصداق بھی رکھتی ہے. ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہر وہ چیز کے جو حقیقی ہے وہ اپنا الگ مصداق رکھتی ہے. لیکن فلسفے نے آ کر دقت جو ہے وہ کی ہے، وہ آ کر وہ کہتے ہیں احکام واقعی، جو اشیاء حقیقی ہیں، جو مطالب حقیقی ہیں، حقیقی منحصر نہیں ہے کہ وہ خارج میں اپنا الگ سے مصداق رکھتے ہوں، بلکہ وہ مطالب ممکن ہے آپ کے ذہن میں موجود ہوں لیکن وہ خالص ذہنی نہیں ہیں، بلکہ خارج کی طرف ناظر ہیں، اس معنی میں وہ واقعی ہیں. بات واضح ہے؟ جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، علت ذہن میں ہے، علت خارج میں نہیں ہے. مفہوم علیت نام کی چیز، علیت نام اگر آپ الگ مصداق کے عنوان سے اس کو جاننا چاہیں تو نہیں ہے، وہ ذہن میں ہے، علیت کا مفہوم ذہن میں ہے. لیکن آیا یہ ذہنی محض ہے جیسے کانٹ کہتا ہے؟ نہیں، ذہنی محض نہیں ہے، بلکہ یہ علت ناظر ہے واقع کی طرف، حکم ہے کس کی؟ خارج کے لیے، وصف ہے خارج کے لیے. ہم اس کو حکم کے طور پر جو ہے وہ خارج کے حکم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کیا قائل ہیں، ہمارا مبنا یہ ہے، تلہم اس بار اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بحث فلسفہ اخلاق میں زیادہ تفصیل سے آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقی اور قانونی مفاہیم جو ہیں یہ معقول ثانی فلسفی میں سے ہیں، یعنی ذہنی محض نہیں ہے. جیسے ایک نظریہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض مغربی زمین کے جو اکثر فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا کہ اخلاقی اور قانونی مفاہیم جو ہیں وہ فقط ایک انفرادی اور سماجی تمایلات کی عکاسی کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ فقط ایک اخلاقی جملے سے یہ سمجھیں گے کہ اس یہ انفرادی طور پر یا سماجی طور پر کیا چاہتے ہیں. جو تمایلات تو ہر انسان کا الگ ہے نا، ایک بندے کو چوری اچھی نہیں لگتی، دوسرے چوک بندے کو اچھی لگتی ہے کیونکہ پیسہ ملتا ہے اس سے آگے. ٹھیک ہے، اگر تمایلات کے ساتھ چلیں گے تو آپ ایک چیز کو اصلا ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. پرواز ہے
سعادت کی بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟
کون
جو کہتے ہیں کہ یہ فردی ہے،
ہاں
ظاہری
بات ہے فلسفہ اخلاق چونکہ عرض کیا کہ یہ بحث یہاں پر جو ہے وہ مفاہیم کے اعتبار ضمن میں آئی ہے آ کر، وائلے یہ ساری بحثیں فلسفہ اخلاق میں تفصیل سے مکاتب فکری کتنے ہیں سب وہاں پر بیان ہوئے، ہر ایک نے اپنا ملاق بیان کیا. ایک ملاق فقط یہاں پہ آپ کو بیان کیا ہے اپنے نظریے کے مقابل میں کہ بعضوں کا یہ نظریہ ہے کہ معیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو وہ تمایلات ہیں نا اس کی عکاسی کرتے ہیں یہ قضایا جو اخلاقی اور قانونی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے بالاتر ہے حقیقت اخلاقی اور قانونی قضایا کی مفاہیم کی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خارج کی طرف ناظر ہوتے ہیں. ان مفاہیم کو ہم نے خارج سے لیا ہے، نہ یہ کہ ایک معاشرے نے بیٹھ کر جو ہے وہ ایگریمنٹ کر دیا کہ آج کے بعد جو ہے نا وہ ہم سچ کو صحیح کہیں گے، آج کے بعد وہ بالکل ذہنی محض بنا دینا، ایسا نہیں. ایگریمنٹ پایا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جب مجازات، مطلب آپ کہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، خوب کس کون طے کرتا ہے؟ معاشرہ طے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو معاشرہ طے کر رہا ہے کہ مجرم کو سزا ہونی چاہیے، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ تمایلاتی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، یا میں خود اپنے ذہن میں فقط گھما رہا ہوں، اس مطلب کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے یہ؟ نہ، ان کا تقدینی رابطہ ہے، خارج کے ساتھ ربط رکھتا ہے یہ. ہم نے یہ تمام مفاہیم وہیں سے لیے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے مزید فلسفہ اخلاق کے اندر، میرے خیال میں اس سے زیادہ توضیح جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا موضوع فلسفہ اخلاق نہیں ہے. فقط اس کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور ہم نے یہاں پر اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اب یہاں تک ہماری جو بحث ہو گئی وہ یہ کہ محمولات جو ہیں یعنی باید اور نابائید کا مفہوم کیسے وجود میں آیا اخلاقی اور قانونی مفاہیم کے اندر, یہ قانونی اور اخلاقی کیسے بنا, ٹھیک ہے, وہ اس میں اس طریقے سے لے کر آتے ہیں, تفصیل سے بیان کیا اس کو آگے. اس کے بعد ہم وارد ہوتے ہیں اپنی اگلی بحث کے اندر, کے وقت اگرچہ بہت ذرا کم رہ گیا, چاہوں گا کہ ختم کر دوں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں آگے. اگرچہ سارے مطالب بیان ہو گئے ہیں, اگلی بحث بھی تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے, کوئی اضافی مطلب نہیں ہے اس میں اندر. فرماتے ہیں کہ یہ جو محمولات کی تو آپ نے بات کر دی کہ محمولات کیسے وجود میں آئے, کیسے حاصل ہوئے. اب آتے ہیں موضوعات کے اوپر. ہم نے کہا تھا کہ بعض مفاہیم میں جو موضوع واقع ہوتے ہیں, جیسا کہ عدل ہے, ظلم ہے, مالکیت ہے, زوجیت ہے, درست ہے. ہم اب کیا کہتے ہیں, العدل حسن, یا ہم کہتے ہیں کہ عدل حتمن ہونا چاہیے. عدل یہاں پہ موضوع واقع ہو رہا ہے اپنے اس قضیے کے اندر, جو جملے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے, ایک معمول ہوتا ہے, موضوع واقع ہوتا ہے یہاں پر. اسی طریقے سے ظلم ہے, اسی طریقے سے مالک ہونا ہے, اسی طریقے سے زوج ہونا ہے, زوجیت یعنی وہ جو رشتہ موجود ہے زوجیت کا. تو یہ کیسے وجود میں آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کا حال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم نے محمولات کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے, کہ آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ اس کو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم جس طریقے سے ہم نے محمولات میں بات کی تھی, اسی طریقے سے ہم یہاں یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ والی بحث اگر ہم ادبیاتی اور زبان شناسی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے اور بحث کی گئی ہے آ کر, اور مختصر طور پہ جو ہے وہ یہاں پر یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ بطور مختصر صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ان الفاظ کو زیادہ تر ماہوی اور فلسفی مفاہیم سے بطور عاریت حاصل کر کے انسان کی انفرادی اور سماجی ضرورتوں کے مطابق رائج شدہ معنوں میں استعمال کیا جانے لگا ہے. کہ اصل میں یہ مفہوم کیا ہو رہے تھے, دوسری جگہ پر استعمال ہو رہے تھے, لیکن جب علماء اخلاق نے آ کر بحث شروع کی تو ان مفاہیم کو پھر کیا کیا, وہاں سے قرض کے طور پہ, آریے کے طور پہ جو ہیں وہ لے کر اپنے مقصود کو پہنچانے کی کوشش کی ہے آ کر. تو ظلم و عدل, کیونکہ ظلم و عدل اخلاق کے اندر جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتے ہیں اپنا, تو یہ جو لفظ ہم اخلاق کے میدان میں الظلم کے الظلم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک میدان میں جا کر اس کو عدل کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ظلم اور عدل پہلے کہیں اور استعمال ہو رہے تھے, پھر بعد میں یہاں بھی استعمال ہونے لگ گئے, وہاں سے اس کو جو ہے وہ قرض لے لیا. یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے, یہ ادبیات اور ان زبان شناسی کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہے. مثلا یہاں پہ آگے کہتے ہیں, بطور مثال خواہشوں اور جبلتوں اور محدودیتوں پر عملی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے حدود کو معین کیا گیا ہے کہ جس سے تجاوز کرنا ظلم اور سرکشی ہے. یہ کیا ہے اخلاق کے اندر, کیا کہتے ہیں, خاص قسم کی حدیں معین کر دی جاتی ہیں وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اور چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور کہا جاتا ہے جو اس حد کو تجاوز کرے گا وہ ظلم کرے گا, اور جو ان حد میں رہے گا وہ عادل کے اوپر عمل کر رہا ہوگا. تو یہ اس طریقے سے, اور اس کے مقابل حدود کی پاسداری کو عدل و انصاف کا نام دیا گیا. لیکن اگر آپ عمومی طور پر جا کر دیکھیں, عادل کسے کہتے ہیں کہ صاحب حق کو حق دینا یا چیز کو اس کے اپنے مناسب جگہ پر رکھنا, یہ عادل ہے, حقیقی معنی یہ ہے اس کا. ظلم کیا ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہاں پر نہ رکھیں, کسی اور جگہ پر رکھ دیں, اس کو کہیں گے ظلم. لیکن پھر یہ لفظ کے اخلاق کے اندر استعمال ہونے لگ گئے, اسی طریقے سے جیسے آیت اللہ مصباح یہاں پر بیان کر رہے ہیں آ کر. تو یہ ہے ادبیات کے حوالے سے آ کر. لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن معرفت شناسی یا نظریہ علم کے عنوان سے جو چیز قابل تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مفاہیم محض انفرادی یا سماجی خواہشات پر مبنی ہیں اور ان کا خارج سے کوئی ربط نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے معمولات کے اندر بھی یہ نظریہ بیان کیا تھا. بیان کیا تھا کہ بعض نے کہا کہ یہ باید اور نابائید کا جو مفہوم ہے یہ ایک انفرادی اور سماجی جو تمایلات ہیں، خواہشات ہیں، ان کی عکاسی کرتا ہے. تو کیا یہاں بھی وہی جملہ دہراتے ہیں کہ آیا یہ خارج سے کوئی ربط نہیں رکھتا، و نتیجتاً یہ مفاہیم عقلی تحلیل کے قابل نہیں ہیں. یعنی جب آپ کہیں گے کہ اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی یا سماج کی جو ہے وہ ایک عکاسی کر رہے ہیں اس کے تمایلات اور خواہشات کی، پھر عقلی اس کی کوئی تحلیل نہیں ہے. ہر بندہ یہ کہے گا کہ مثلا تم یہ کیوں کام کرو، میرا دل چاہ رہا ہے. خوب اس کی عقلی کیا تحلیل کریں گے آپ؟ اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں آگے، بس عقلی تحلیل کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہیں یا نہ، خارجی حقائق میں بھی ان کا کوئی مقام ہے اور علت و معلول کے رابطے کی بنیاد پر تحلیل کے ذریعے ان پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. یعنی ان کے درمیان رابطہ علت و معلول کا پایا جاتا ہے، اس علیت کے قانون کے دائرے میں یہ آتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوع اور محمول کے درمیان کیا علت و معلول کا رابطہ موجود ہے. جب آپ اس کو قانون علیت میں لے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج سے تعلق رکھتے ہیں. خارج سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ عقلی تحلیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو ظلم کہہ رہے ہیں، عقلی تحلیل کر سکتے ہیں، چونکہ آپ اس کو خارج کے ساتھ مربوط قرار دے رہے ہیں. اگر آپ خواہشات کے ساتھ مربوط قرار دیں تو عقلی تحلیل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اب خارجی حکم قرار دیں اس کو تو عقلی تحلیل کا میدان باقی ہے. وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں اور عقلی دلیل مانگ سکتے ہیں، اس سے عقلی تحلیل کر سکتے ہیں کہ اس کو کیوں عادل کہا جا رہا ہے، اس کو کیوں ظلم کہا جا رہا ہے، اس کو مالک کیوں کہا جا رہا ہے، اس کو زوج کیوں کہا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں عقلی تحلیلیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں. تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ یہ مفاہیم اگرچہ ذہنی ہیں اور ایک خاص معنی میں اعتباری ہیں، خاص معنی کون سا؟ مفہوم فلسفی والا، اس معنی میں اعتباری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے بیرونی حقیقتوں سے یعنی خارجی حقیقتوں سے بے ربط ہیں اور علت کے قانون کے دائرے سے باہر ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اعتبار انسان کی ان ضرورتوں پر ہے جن کو وہ سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے معین کرتا ہے. یعنی اس کے سامنے ایک ہدف ہے، وہ اس ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ ہدف جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، سعادت تک پہنچنے کا جو ہدف ہے وہ ہدف کیا کر رہا ہوتا ہے، اس عمل کی ڈائریکشن کو طے کر صحیح کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے اگر یہاں تک پہنچنا ہے تو پھر یہ عمل انجام دو. اب یہاں رابطہ علت تو معلول کا بن جاتا ہے، اور سعادت تک پہنچنا، سعادت وہ ہدف جو وہ خارجی ہدف ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان جو ہے وہ رابطہ علت و معلول کا ہو جائے گا. ہاں، فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ کبھی صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہیں یہ مثلا جو ضرورتیں ہیں، اور کبھی کبھی واقع کے مخالف ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ عمل اور ہدف کے درمیان رابطہ علت و معلول کا ہے. بعض اوقات انسان ہدف کے اندر غلطی کر جاتا ہے، ایک چیز سعادت تصور کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ سعادت نہیں ہوتی، اور اس سعادت کی وجہ سے جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ عمل غلط ہو رہا ہوتا ہے. اس کا بات غلط اور صحیح میں نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ عمل کا ایک رابطہ ہے ہدف کے ساتھ، اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ علیت کا ہے، اور علیت کا قانون خارج سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ ذہنی محض ہے، نہ کہ انسان کی خواہشات فقط جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. جیسا کہ بعض افراد ممکن ہے صرف شخصی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معیار طے کریں اور یہی معیار معاشرے پر بھی زبردستی عائد کر دیں. ہاں، ہوتا ہے ایسا، مثلا حکومتیں کتنا جو ہیں وہ بعض معیاریں بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ معاشرے کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس معیار کے مطابق. اب جتنا بھی معاشرہ عمل کر رہا ہوتا ہے کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے؟ تاکہ اس ہدف کو حاصل کرے کہ جو ایک حکومتوں نے طے کر دیا ہے، سماج نے طے کر دیا. اب درست ہے وہ ہدف غلط ہے، لیکن اس عمل کو کیوں انجام دیا جا رہا ہے؟ چونکہ وہ ہدف ہے. لیکن کسی بھی حالت میں انہیں بیکار یا بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ذہنی محض ہیں، یہ بے ربط ہیں، خارج کی طرف جانے چاہیے. چونکہ فلسفہ اخلاق میں جب آپ جا کر پڑھیں گے تو ایسے مکاتب فکر موجود ہیں جو کہتے ہیں اخلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اخلاقی قضایا کا معرفت شناسی کے اعتبار سے خارج سے اس کی کوئی حکایت نہیں ہوتی، خارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فقط وہ ایک یا لذت محور کریں گے یا خواہشات محور کریں گے یا اس کے علاوہ اور بہت سارے مکاتب ہیں اس کے اندر آ کر. تو فرماتے ہیں پھر اگر جا کر یہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر یہ معاہدے یعنی یہ جو اعتبار کیا ہے, مثلا ظلم کو قبیح قرار دیا ہے, عدل کو حسن قرار دیا ہے, کسی کو کسی چیز کا مالک قرار دے دیا ہے, کسی کو کسی کا زوج قرار دے دیا ہے, یہ جو قرار دیا جا رہے معاہدے معاشرے نے کیے ہیں, ٹھیک ہے, یا شارے نے کیے ہیں یا معاشرے نے کیے ہیں, درست ہے. یہ جو معاہدے ہیں اگر یہ معاہدے صرف شخصی رجحان کی عکاسی کرتے تو کبھی بھی تعریف یا مذمت کے مستحق نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ یا مذمت کر رہا ہوتا ہے یا تعریف کر رہا ہوتا ہے. اگر تمایلات ہوتے, خواہشات محور ہوتے تو پھر وہ کیا ہوتا, مذمت کی تو بات ہی نہیں بنتی. آپ چوری کر رہے ہو, کیوں؟ میرا دل کرتا ہے. میں چوری نہیں کرتا, میرا دل نہیں کرتا, پھر مذمت کی بات نہیں. مذمت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی معیار ہے ایسا کہ جس کو سب قبول کرتے ہیں, جو ایک تکوینی حیثیت رکھتا ہے اور ہر کوئی اس کو قبول کر رہا ہے اور اس کے مطابق اعمال کو جو ہے وہ مقایسہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے مطابق نہیں اترے بس غلط ہو, تم اس کے مطابق اترے ہو بس ٹھیک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج سے تعلق ہے اس کا, فقط یہ شخصی رجحانات کی عکاسی نہیں ہے. اور ان کی تائید یا مخالفت ذوق و شوق میں موافقت یا مخالفت کے اظہار کے علاوہ کچھ نہ ہوتی. تو ہم یہی کہتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات اب غربی معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے تمہیں کیا, تم اپنا کام سے کام رکھو, وہ کہتا ہے تم اپنی زندگی سے سروکار رکھو, آگے یوں آگے. وہ تھوڑا غربی جو فلسفے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں, متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم کس کی زبان بول رہے ہیں آ کر, لہٰذا ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ قرار دے دیں کہ تمام کے تمام اخلاقی اور قانونی جو قضایا ہیں, مفاہیم ہیں, وہ فقط انسان یا سماج کی جو ہے وہ شخصی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں, تو پھر یہ نظریہ جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے خود ان کے اپنے عمل کے اندر, کہ وہ ہر انسان کے اوپر ایک جو ہے وہ تحکیم کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں, کسی کو غلط کہہ رہے ہیں, کسی کی مذمت کر رہے ہیں, کسی کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے وہ معیار خواہشوں کے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہے تفسیر کرنا. تو فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگرچہ ان مفاہیم کا اعتبار جو ہے وہ کیا ہے, اگرچہ یہ مفاہیم جو ہیں وہ اعتباری ہیں, لیکن یہ مفاہیم یعنی باید نباید ظلم, باید نباید کی بات ہو گئی ہے, ظلم عادل, یہ جو زوجیت مالکیت ہے, یہ مفاہیم کیا ہیں؟ انسانی افعال اور انسانی افعال پر نتائج جو مترتب ہوتے ہیں ان کے درمیان حقیقی عینی اور خارجی روابط کے لیے علامت ہیں, سیمبل ہیں اس کے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ظلم ہے یہ, تو کیا کر رہے ہیں آپ آ کر اس فعل کے اور اس کے نتیجے کے درمیان آپ کیا کر رہے ہیں, رابطہ علت اور معلول کا بیان کر رہے ہیں آ کر. اور یہ ظلم کا لفظ کیا ہے, علامت واقع ہو رہا ہے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے اس رابطے کی طرف, اس علت و معلول کے درمیان کا رابطہ جو پایا جاتا ہے اس کی طرف, درست ہے. خوب آخری لائن پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ حقیقی رابطوں کے لیے ایک علامت اور نشانی ہے جن کو انسان کے کاموں اور اس سے نکلنے والے نتائج کے درمیان مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ رابطے جس کا انکشاف ضروری ہے اور انسان کے رفتار اور کردار میں ان کا نقش ہونا چاہیے, در حقیقت تکوینی رابطے اور حقیقی مصلحتیں مفروضے اور طے شدہ تشریعی مفاہیم کی پشت پناہ ہیں. درست ہے. تو یہ بحث تھی ہماری مفاہیم اعتباری کے بارے میں. ہمارا یہ 15th چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 16th چیپٹر شروع ہوتا ہے. یہ بھی انتہائی اہم بحث ہے اور آج کے اس معاشرے کے مطابق بحث ہے. اور تمام آپ دیکھ لیں مغربی طبقہ جو ہے اور مغربی پسند طبقہ جو ہے اور مغربی مفکرین جو ہیں جو مادیت پسندی کے اندر مبتلا ہیں, وہ اس بلا میں مبتلا ہیں کہ جو ہم جا کر عقلی طور پر بحث کریں گے 16th چیپٹر کے اندر, کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.